الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحجرات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم وقال عز وجل كما ورد في سورة الشورى وامرهم شورى بينهم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الفرس في اخيته او كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. میرا یہ ایک بہت پرانا اور مستقل موقف ہے جو گزشتہ 25-30 برس سے میں سمجھتا ہوں کہ میں مسلسل بیان کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اسلام کا نفاذ انتخابی عمل کے ذریعے ممکن نہیں ہے. انتخابات میں حصہ لے کر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس ذریعے سے، اس راستے سے پاکستان میں اسلامی نظام قائم کیا جا سکتا ہے یا اسلامی قوانین کی کامل ترویج اور تنفیذ ممکن ہے، تو مجھے اس سے اختلاف ہے. اس کے لیے لازم ہے کہ دینی جماعتیں پاور پالیٹکس سے وڈرا کریں، اسپائی اختیار کریں، انتخابات کے میدان سے واپسی کا راستہ اختیار کریں، اور نفاذ اسلام کے لیے ایک مطالباتی تحریک، جسے کہ جدید اصطلاح میں پریشر گروپ کہا جاتا ہے، مطالباتی احتجاجی انداز میں، ڈیمونسٹریشنز کے انداز میں، مطالبات کے انداز میں، ایجیٹیشن کے انداز میں، پرامن ایجیٹیشن کے انداز میں، جو پھر بالآخر ایک غیر مسلح بغاوت تک پہنچ سکتا ہے. یہ راستہ ہے واحد پاکستان میں اسلامی نظام کے قیام کا. یہ بات جیسا کہ میں نے عرض کیا، میں 1963 میں منتقل ہوا تھا لاہور، 1954 میں MBBS کرنے کے بعد لاہور سے میں منٹگمری چلا گیا تھا جو اب سائی وال کہلاتا ہے. 11 برس لاہور سے باہر رہ کر پھر 1965 میں واپس آیا تھا اپنی انفرادی سطح پر ایک دین کی تحریک کا آغاز کرنے کا فیصلہ کر کے. اور اس وقت سے مسلسل سمجھیے کہ 35 برس اب اس عرصے کو ہو چکے ہیں. یہ میرا موقف بالکل کلیئر ہے، اس لیے کہ اسی موقف کی بنیاد پر میں نے جماعت اسلامی سے علیحدگی اختیار کی تھی. 1957 میں جو جماعت سے میں علیحدہ ہوا تو اسی بنیاد پر کہ مولانا مودودی نے 1951 سے جو ایک نیا راستہ اختیار کیا ہے کہ پاکستان میں انتخابات میں حصہ لے کر کوشش کی جائے کہ اس ذریعے سے اسلام نافذ کر دیا جائے، تو میں نے کہا کہ کم سے کم 6 سال کا تجربہ ہمیں یہ بتا چکا ہے کہ اس راستے سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، اور میں اس نتیجے پر پہنچ چکا ہوں کہ یہ بالکل ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی ہے، بیکار ہے. لیکن چونکہ مولانا مودودی اس وقت تک جازم تھے، انہیں امید تھی، وہ امید ان کی منقطع ہوئی ہے جا کر 1970 کے الیکشن کے بعد، لیکن اس وقت تک جو سمجھیے کہ بہت دیر ہو چکی تھی. مچ واٹر ہیز فلون ڈاؤن دی ریور آف ٹائم، وقت کے دریا میں بہت سا پانی بہ چکا تھا، مولانا بوڑھے ہو چکے تھے. اب اثر نو ایک ٹرن دے کر جماعت کی تحریک کو ایک نئے رخ پر دوبارہ استوار کرنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا. بہرحال تو میری تو جماعت سے علیحدگی اسی بنا پر ہوئی، تو گویا کہ میرا 1957 سے تو موقف واضح ہے. پھر 1965 سے میں یہاں بیان کر رہا ہوں لاہور میں مختلف شکلوں کے اندر. لیکن ہوا یہ ہے کہ یہ جو پچھلے مہینے 28 جنوری کو ہماری انٹرنیشنل خلافت کانفرنس منعقد ہوئی، اس میں پھر جب میں نے یہی بات دہرائی، کیونکہ اس کانفرنس کا چونکہ چرچا ہوا ہے، اس کا پریس میں بھی اچھی کوریج ہوئی ہے، کانفرنس کی شکل بھی یہ تھی کہ اتنا وسیع اور عریض، لاہور میں تو کوئی اور ہال اتنا بڑا ہے نہیں، جتنا بڑا ہال یہ ایوان اقبال کا ہے، اور وہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، واقعتاً تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی، جسے کہتے ہیں محاورتاً، وہ حقیقتاً وہاں شکل تھی۔ تو وہاں چونکہ یہ بات آئی تو یہ ذرا زیادہ نمایاں ہو گئی لوگوں کے سامنے، چنانچہ روزنامہ نوائے وقت کا جو بھی اداریہ نگار ہے یا شددہ نگار ہے، انہوں نے اس پر ایک شددہ لکھا میرے خلاف، مجھ سے اختلاف کرتے ہوئے۔ آج در حقیقت میں اسی کے ضمن میں کچھ وضاحتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میری آج کی گفتگو کا عنوان سمجھ لیجئے، اسلام، پاکستان اور جمہوریت، لیکن اس کا پس منظر 30 جنوری 2001 کا جو اداریہ تھا، شدرہ تھا، مین اداریہ تو اور تھا لیکن بڑا شدرہ یہ بھی تھا، نوائے وقت میں شائع ہوا، اس کے حوالے سے میری یہ گزارشات ہیں۔ دیکھیے، اسلام، پاکستان اور جمہوریت جیسے یہ تین الفاظ سے مل کر عنوان بنا ہے، ایسے اس کی تین ابعاد ہیں۔ ابعاد بہت سے لوگ شاید نہ سمجھتے ہوں، ڈائمنشنز، تین سمتیں ہیں، لیکن سمت اصل میں اس سے بات پوری واضح نہیں ہوتی، ڈائمنشنز کہلاتی ہیں یہ۔ جیسے یہ کمرہ ہے، ہال ہے، اس کی ایک اونچائی ہے، ایک اس کی چوڑائی ہے، ایک لمبائی ہے، تو یہ تین ڈائمنشن ہیں، تھری ڈائمنشنل اسپیس کا تصور ہمارے ہاں ہے، اگرچہ آپ کہا جاتا ہے فزکس میں، ہائر فزکس میں، ٹائم از دی فورتھ ڈائمنشن، لیکن وہ ہمارے تصور میں آنے والی بات نہیں ہے، تصور میں صرف تھری ڈائمنشن آ سکتے ہیں۔ تو تھری ڈائمنشن ہیں اس مسئلے کے۔ سب سے پہلا یہ کہ اصولی اور نظریاتی اعتبار سے جمہوریت اور اسلام کا کیا رشتہ ہے۔ دیکھیے، جمہوریت جو دنیا میں معروف جمہوریت ہے، مغربی جمہوریت ہے، سیکولر جمہوریت ہے، وہ اسلام کے نزدیک کفر ہے، بدترین شرک ہے، اس لیے کہ اس کا اصول ہے سوورنٹی آف دی پیپل، عوام کی حاکمیت۔ دین کے اعتبار سے، قرآن کی روح سے، حاکمیت عوام کی ہو یا کسی فرد واحد کی ہو، دونوں برابر کا کفر ہے، برابر کا شرک ہے، اس لیے کہ حاکمیت صرف اللہ کی ہے، ان الحکم الا للہ۔ اس اعتبار سے جو پوری دنیا میں جو مروجہ تصور جمہوریت کا ہے، وہ اسلام کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے، اسلام کے ساتھ اس کا کوئی کسی درجے میں بھی رشتہ اور پیوند جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ جڑ بنیاد سے معاملہ مختلف ہے۔ وہ ڈیوائن سوورنٹی پر قائم کرتا ہے نظام کو اسلام جو ہے، اور ان کے ہاں یہ سوورنٹی جو ہے ہیومن سوورنٹی ہے، اور ہیومن سوورنٹی کی ایک شکل مونارکی ہے کہ ایک شخص بادشاہ بن کر بیٹھا ہوا ہے، اسی کے ہاتھ میں سارا اختیار ہے، اور ایک عوامی ہے، پاپولر سوورنٹی، سوورنٹی آف دی پیپل ہے۔ دونوں اصولی اعتبار سے دونوں بدترین کفر، بدترین شرک ہے۔ البتہ یہ کہ اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرنے کے بعد اس کے نیچے نیچے اس کے تابع جمہوریت کہہ لیں اسے، اگرچہ جمہوریت جو ہے قرآن کی اصطلاح نہیں ہے، لیکن یہ کہ میں اس جدید اصطلاح کو استعمال کر رہا ہوں، ذہنوں تک بات کو پہنچانے کے لیے ہمیں یہ ذریعہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ ہم تو کہیں گے شورائیت، لیکن یہ کہ جمہوریت کا لفظ جو ہے وہ بھی در حقیقت اس معنی میں صحیح مستعمل ہو جائے گا اگر اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کر لیا جائے۔ اور اس کے کیا معنی ہوں گے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی بالادستی، بلا استثناء، بغیر کسی ایکسپشن کے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام، کتاب و سنت، اس کی ٹوٹل بالادستی جو ہے تسلیم کر لی جائے، تو اس کے نیچے نیچے جو معاملہ رہ جاتا ہے اس کے اندر جمہوریت پورے طور سے کمپیٹیبل ہے اسلام کے اندر۔ بلکہ میں اس سے اگلی بات کروں گا کہ یہ عین اسلام ہے، گویا کہ یہ محدود جمہوریت، لمیٹڈ ڈیموکریسی آپ اس کو کہہ دیجئے۔ لمیٹیشنز کیا ہے؟ اللہ کی حاکمیت، اللہ کے قانون کو آپ نہیں بدل سکتے، 100% لوگ بھی نہیں بدل سکتے، جو اس کے عوامر و نواحی ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، وہ جوں کے توں قائم رہیں گے۔ البتہ جہاں اللہ کا کوئی حکم نہیں ہے، ہاں وہاں ہو سکتا ہے کہ رسول نے کوئی حکم دے دیا ہو، اگر صحیح حدیث ہے، ثابت ہے، مستند ہے، وہ بھی واجب التنفیس، واجب التعمیل۔ بصورت دیگر اب اس کو ہم کہیں گے امرہم، یہ اللہ نے لوگوں کا معاملہ ان پر چھوڑ دیا ہے، یہ امرہم ہے، وہ امر اللہ ہے، اللہ کے احکام، اس کے رسول کے احکام، یہ امر اللہ ہے. یقولون هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر كله لله، امر تو کل کا کل اللہ کے لیے. اصلا تو یہی بات ہے، لیکن اللہ نے بہت کچھ چھوڑ دیا ہے، تو اللہ نے اپنا امر جو ہے وہ سنبھال لیا. احکام، ڈیوائن ڈورس، ڈوز اینڈ ڈونٹس، اور ڈیوائن میں ساتھ رسالت کا تصور شامل ہوگا، بریکٹیڈ ہوگا، باقی چھوڑ دیا عوام کے لیے. امرهم، یہ تمہارا معاملہ ہے. یہ امرهم شورا بینهم، یہ معاملہ جو ہے تمہارے باہمی مشورے سے طے ہوگا. جب تمہارے حوالے ہے تو یہ نہیں ہے کہ تم میں سے کوئی ایک شخص کیسا میرا اختیار چلے گا، میں جو چاہوں گا طے کروں گا، نہیں. امرهم شورا بینهم، یہ امرهم بھی باہمی مشاورت سے طے ہوگا. اس اعتبار سے میں نے جو آیات پڑھی تھی آج اور جو حدیث پڑھی ہے اس کو ذرا سمجھ لیجیے اچھی طرح. سورہ حجرات کی پہلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اہل ایمان اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، پیچھے پیچھے رہو، آگے بڑھو گے تو کفر ہو جائے گا، اس کے احکام، ان دونوں کے احکام کے پیچھے پیچھے رہو. ان اللہ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے. اب اس کو ایک حدیث سے میں نے واضح کیا، حضور نے فرمایا، وہ حدیث بھی میں نے شروع میں پڑھی آپ کو سنائی ہے، مثل المؤمن کمثل الفرس فی اخیته، مومن کی مثال اس گھوڑے کی سی ہے جو ایک کھوٹے سے بندھا ہوا. بڑی بنیادی بات ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا، رسول کو نہیں مانتا، وہ اس گھوڑے کے مانند ہے جو بے لگام ہے، جدھر چاہے جائے، مشرق کو جائے، مغرب کو جائے، شمال کو جائے، جنوب کو جائے، جو چاہے کرے، مادر پدر آزاد. لیکن جو اللہ کو مان لے گا وہ تو اللہ کے احکام کا پابند ہو گیا. مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند، تقدیر کے پابند، نباتات و جمادات، اور مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند ہے مومن. رسول کو مان لیا، رسول کے احکام کا پابند ہو گیا، قرآن کو مان لیا، قرآن کے احکام کا پابند ہو، پابند ہے. تو جیسے گھوڑا بندھا ہوا ہے تو وہ اپنی مرضی سے نہیں ہل سکتا. ہاں یہ ہے کہ اس گھوڑے کو اگر آپ ذرا لمبی رسی سے باندھ دیں، بڑا کھلا میدان آپ کے پاس موجود ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ گھوڑے کے ہاتھ پاؤں کھلے رہے، چلا چلے پھرے، دوڑے بھاگے بھی، کھڑا کھڑا تو جو ہے وہ ویسے ہی شل ہو جائے گا. تو فرض کیجئے کہ اتنا بڑا میدان ہے کہ 200 گز لمبی رسی سے آپ نے اس کو باندھ دیا، کھوٹا وہی ہے، رسی 200 گز لمبی ہے. اب 200 گز نصف قطر کا ریڈیس کا ایک دائرہ وجود میں آ جائے گا، اس دائرے میں یہ گھوڑا آزاد ہے، شمال میں جائے، جنوب میں جائے، مشرق میں جائے، مغرب میں جائے، 100 گز پہ جائے، 150 پہ جائے، 125 پہ جائے، پورے 200 پہ چلا جائے، آگے نہیں جائے گا، 201 نہیں آئے گا، نہ ادھر نہ ادھر، اور چاہے تو کھوٹے کے ساتھ لگا بیٹھا رہے. یہ ساری فریڈم اس کی، لیکن یہ جو دائرہ ہے اس کو وہ کراس نہیں کر سکتے. بس اس حدیث کے حوالے سے بات سمجھ میں آ گئی، یہ دائرہ کیا ہے؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام ہے. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھ سکتے تم. البتہ اس دائرے کے اندر یہ تمہارا معاملہ اللہ نے تمہارے حوالے کر دیا، امرهم شورا بینهم. یہ جو امرهم ہے اس میں بھی کسی ایک کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اتھارٹیٹیو انداز اختیار کر لے، اس لیے کہ دائرے کے اندر جو کچھ ہے مباح ہے، مباحات میں بھی فیصلہ بائی کنسلٹیشن ہوگا. یہ نہیں کہ آپ جو چاہیں فیصلہ کریں، آپ کی انفرادی معاملہ ہے تو آپ خود فیصلہ کر لیں گے. گھر میں آپ نے کوئی ریسپشن رکھا ہے، کوئی دعوت دی ہے، اب اس میں کیا مشروب سرو کیا جائے؟ ایک بات تو طے ہو گئی، شراب نہیں سرو کی جا سکتی، وہ حرام ہے، وہ تو اللہ اور اس کے رسول کا دائرہ جو ہے اس سے باہر ہو گئی. باقی اب آپ شربت روح افزا وہاں پہ کریں، یا کوئی وہ گرین ٹی دیں، یا کوئی اور جو ہے وہ کشمیری چائے سرو کریں، یا کوئی 7 اپ، سب مباحات میں سے ہے. مباحات میں سے گھر کا سربراہ بھی فیصلہ کر سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سب کی رائے لے کر جو اکثریت کی رائے ہو اس کو طے کر دیا جائے. وہ اکثریت کی رائے حرام کو حلال نہیں کرے گی، حلال کو حرام نہیں کرے گی، حلال ہی میں سے طے کر سکتی ہے کہ کیا چیز اڈاپٹ کی جائے، کیا نہ اڈاپٹ کی جائے. تو اس اعتبار سے یہ عین جمہوریت ہے، اس لیے کہ در حقیقت اس تصور کو سب سے پہلے دنیا کی تاریخ میں نظریاتی سطح پر، اگرچہ ہسٹری آف دی ورلڈ میں ہمیں یونان اور روم کی جو شہری ریاستیں تھیں ان میں کچھ کچھ جمہوریت کے جو ہے آثار نظر آتے ہیں، کنسلٹیشن ان کی ہوتی تھی، مشورے سے معاملات طے ہوتے تھے. لیکن اسے پورے نظام کی شکل میں پہلی مرتبہ تاریخ انسانی میں انٹروڈیوس کرایا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اب اس کے اندر اندر جو معاملہ ہے امرہ شورا بینہ، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا گیا کہ اس کے تحت جو سیاسی نظام بنے گا وہ سیاسی نظام ہوگا امر المسلمین. یہ لفظ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے استعمال کیا تھا جب ان کے دور خلافت کا آخری سال تھا، حج پر تھے. وہاں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے. یا امیر المومنین میں بڑی ایک عجیب تشویشناک بات ہے سن رہا ہوں، بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی عمر کی آنکھ بند ہوگی ہم فوراً فلاں شخص کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، یعنی مسلمانوں کو مشورے کا موقع ہی نہیں دیں گے. ظاہر بات ہے کہ ان کا کوئی رجحان کسی خاص شخص کی طرف ہوگا، لیکن مشورہ ہوگا تو ہو سکتا ہے مشورے میں وہ آئے یا نہ آئے، کوئی اور آ جائے، تو موقع ہی نہیں دیں گے مشورے کا، امیڈیٹلی اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے. حضرت عمر نے جب یہ سنا تو آپ کو بھی تشویش ہوئی بہت. یہ بخاری میں بھی مسند احمد ابن حنبل میں بڑی طویل حدیث ہے. انہوں نے فوراً کہا اچھا یہ بات ہے تو پھر لوگوں کو حکم دو جمع ہو جائیں، میں ابھی چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ لوگوں کے سامنے واضح کر دوں. فَمُحَذِّرُهُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْبَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ يَقْسِمُوا أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ، تاکہ میں ان سازشی لوگوں کی سازش کا پردہ چاک کر دوں، لوگوں کو خبردار کر دوں ان لوگوں کی سازش کے خلاف جو معاملہ مسلمانوں کے معاملے کو غصب کرنا چاہتے ہیں. یعنی مشورے سے خلافت کا فیصلہ ہونا یہ مسلمانوں کا حق ہے، آپ انہیں مشورے کا موقع دیے بغیر اچانک کسی کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں تو گویا کہ آپ نے ان کا وہ حق غصب کرنے کی اسکیم آپ بنا رہے ہیں. تو یہ تو ایسی بات ہے کہ جس پر میں چاہیے کہ میں بغیر کسی تاخیر کے فوراً مسلمانوں کو متنبع کر دوں کہ یہ بات غلط ہوگی. اس پر حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے عرض کیا کہ امیر المومنین یہ موسم حج ہے، یہاں ہر طرح کا آدمی آیا ہوا ہے، اگر یہ ایشو آپ نے یہاں چھیڑا ہو سکتا ہے وہ ہنگامہ ہو جائے، طرح طرح کی بانپ بانپ کی بولیاں شروع ہو جائے، لہذا یہاں آپ اس کو نہ چھیڑیے، آپ مدینے واپس جا کر اس ایشو کو ٹیکل کیجیے. حضرت عمر نے مشورہ مان لیا رضی اللہ تعالی عنہما، لیکن یہ کہ مدینے جاتے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ آپ نے ایک لوگوں کو جمع کیا، اس میں یہ خطبہ دیا کہ یہ مسلمانوں کا معاملہ ہے، یہ اجتماعی معاملہ ہے، یہ چند لوگ بیٹھ کے طے نہیں کر سکتے، اور اس میں مشورے کے بغیر کیا گیا. فرمایا من بایع امیرا بغیر مشورۃ المسلمین فلا بیعۃ له، اگر کسی نے کسی امیر کے ہاتھ پر بیعت کی مسلمانوں کے مشورے کے بغیر تو وہ کوئی بیعت نہیں ہوگی، نل اینڈ وائڈ ہوگی وہ بیعت. تو یہ مسئلہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تو در حقیقت اسلام کا بنیادی نظام جو ہے اس کے اندر اس قدر جمہوریت جو ہے وہ شامل ہے، وہ مادر پدر آزاد جمہوریت نہیں ہے کہ حاکم انسان بن گیا، نہیں، حاکم حقیقی اللہ ہے، اللہ اس کے رسول کے احکام بالا تر ہے، لیکن اس کے نیچے اب جو دائرہ ہے اس میں یہ باہمی جمہوریت، باہمی شورائیت، مشوروں سے معاملہ طے ہوگا، اور کوئی حرج نہیں اکثریت سے معاملہ طے ہو جائے. بھائی شربت روح افزا سرو کرنا ہے یا سیون اپ سرو کرنی ہے، اکثریت ادھر ہے تو کیا حرج ہے، شربت روح افزا سرو ہو جائے یا سیون اپ سرو ہو جائے کوئی بھی فرق واقع نہیں ہوتا نا، حلال اور حرام کا مسئلہ اس میں آ ہی نہیں رہا، لہٰذا اکثریت کا فائدہ ہو جائے. یہ ہے اصل میں وہ بات کہ جس کو میں نے عرض کیا کہ چونکہ جو شدرہ نگار ہے اس نے کہا ہے کہ میں نے شاید اسلام اور جمہوریت کو ایک دوسرے کے نقیض قرار دے دیا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس محدود معنی میں جمہوریت عین اسلام ہے، بلکہ سب سے پہلے بڑے پیمانے پر تاریخ انسانیت میں اس جمہوریت کو روشناس کرانے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام میں انسانوں کے مابین تفریق صرف ایک جائز ہے، اور وہ تفریق ہے نظریے کی بنیاد پر، اللہ کو مانتے ہو تو تم ادھر، نہیں مانتے ادھر، محمد کو مانتے ہو ادھر، نہیں مانتے ادھر، قرآن کو مانتے ہو ادھر، نہیں مانتے ادھر، باعث بعد الموت کو مانتے ہو، جنت اور دوزخ کو مانتے ہو ادھر ورنہ ادھر، یہ تفریق ہے، باقی کوئی تفریق انسانوں کے درمیان نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، کوئی بڑا نہیں، کوئی گھٹیا نہیں، کوئی اعلیٰ نہیں، کوئی ادنا نہیں، کوئی نیچ نہیں، کوئی اونچا نہیں، کوئی براہمن نہیں، کوئی شودر نہیں، کچھ نہیں، تمام انسان بائی برتھ ایکول، کامل انسانی مساوات، کامل انسانی مساوات دستوری اور قانونی سطح. ہاں مسلم غیر مسلم کا فرق ہو جائے گا. اس لیے اسلام ایک ریاست بنانا چاہتا ہے نظریاتی، نظریاتی ریاست میں نظریہ فیصلہ کن شے، اس کی اصل بنیاد نظریہ ہے، اللہ رسول آخرت قرآن، یہ ہے اصل بنیاد. جو اس کو نہیں مانتے وہ علیحدہ ہوں گے، ان کا یہ معاملہ جو ہے. اسی لیے اس کو امر المسلمین بھی کہا گیا، یہ مسلمانوں کا اجتماعی معاملہ ہے، اب خلافت جو ہے ریاست ہے. اور اس میں ساتھ ہی امام ابو حنیفہ جو امام اعظم ہے میرے نزدیک بھی، اس میں کوئی شک نہیں، تمام ائمہ جو فقہا ہیں ان میں چوٹی کی، قانون اور دستور کا جس قدر گہرا ایک سینس تھا امام ابو حنیفہ کو اور دوسروں کے ہاں، وہ بات نہیں ہے اس درجے کی. کانسٹیٹیوشنل میں سمجھتا ہوں لا پر شاید تاریخ انسانی کی عظیم ترین جو اتھارٹی ہے وہ امام ابو حنیفہ ہے رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے جو کہا المسلم و کفر لکل مسلم، اب یہاں مسلمان سب آپس میں برابر ہو جائیں گے، اس کی بنیاد پر ون مین ون ووٹ بھی آج چل سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ فاسق ہے اسے ووٹ نہیں دیا جائے گا، یہ جو ہے یہ نیک ہے اس لیے اس کے ہاتھ میں ووٹ کی پرچی تھما دیں گے. اب نیک کو پہلے طے کرو کون نیک ہے کون نہیں ہے، پہلے مسجدوں میں رجسٹر حاضری جو ہے کھول دو، ہر شخص جو ہے جائے حاضری لگوائے، پھر دیکھیں کہ پورے سال میں اس نے کتنی نمازوں کی حاضری اس کی. نہیں نہیں، فاسق ہو فاجر ہو، متقی ہو صالح ہو، مسلمان جب تک ہے اس کا حق فائق موجود ہے. ایک باپ کے اگر دو بیٹے ہیں، ایک انتہائی متقی ہے تہجد گزار ہے، ایک جو ہے فاسق و فاجر ہے، پنج وقتہ نماز بھی پابندی سے نہیں پڑھتا، لیکن باپ مرے گا تو وراثت دونوں کو برابر ملے گی. یہ نہیں کہ یہ متقی ہے تہجد گزار ہے اسے زیادہ دے دو تین چوتھائی اور اس کو چوتھائی دو، نہیں نہیں برابر. لیگل اور کانسٹیٹیوشنل لیول پر المسلم و کفر لکل مسلم، تمام مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مساوی. اس بنا پر جمہوریت کا بہترین نظام جو دنیا جہاں تک پہنچی ہے وہ اسلام میں کمپیٹیبل ہے. البتہ یہ دوسری بات ہے، کس شخص کو نامزد کیا جائے، کس شخص کو ووٹ دیا جائے، یہ بالکل دوسری بات. ووٹ دینے کا حق تو ہر ایک کو حاصل ہے، دیا کس کو جائے. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، یہ رائے ووٹ تمہارے پاس بہت بڑی امانت ہے، اس کو اہل کے حوالے کرو، وہاں دیکھو کوئی واقعی اللہ کا متقی بندہ ہے یا نہیں ہے. اگر وہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اللہ سے دھوکے بازی کر رہا ہے، تو ہم سے دھوکے بازی نہیں کرے گا، چال بازی کرے گا، بدماش لوٹے گا گھسوٹے گا. جو اللہ سے دھوکے بازی کر رہا ہے اس سے کیسے توقع آپ کریں گے کہ وہ ہمارے ساتھ دیانت برتے گا، وہ تو لوٹ کھسوٹ ہوگی پھر. تو ووٹ دیتے ہوئے یہ دیکھنا کہ میں کس کو ووٹ دے رہا ہوں، یہ بالکل دوسری بات ہے. لیکن ووٹ دینے کا حق جو ہے وہ ہر مسلمان کو حاصل ہے، الا یہ کہ کسی شخص کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ تو قادیانی ہے، قادیانی ہے تو غیر مسلم ہے، اس کا ووٹ ختم ہو جائے گا. کسی کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ تو حقیقت میں ہندو تھا یا ہے، یہ ہمارے ہاں آیا تھا صرف یا دہشت گردی کے لیے یا یہ کہ جاسوسی کے لیے، اس کا ووٹ ختم ہو جائے گا. مسلمان جب تک آپ مانیں گے اس کا ووٹ قائم رہے گا. بہرحال اس اعتبار سے میں نے کہا کہ میرے نزدیک، میں وہ شردہ نگار کی ان الفاظ کی نفی کرتے ہوئے کہ میں نے کہیں جمہوریت کو اسلام کے نقیض قرار دیا، معاذ اللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ میرے نزدیک محدود معنی میں اللہ تعالی کی حاکمیت اور اللہ اور اس کے رسول کی احکام کی بالادستی کے دائرے کے اندر اندر یا اس کے نیچے نیچے، یہ جمہوریت عین اسلام ہے. چنانچہ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ حالانکہ علامہ اقبال کے جو ہیں ڈاکٹر صاحب بڑے شیدائی ہیں، شیدائی ہوں مانتا ہوں، اس میں کیا شک ہے. مجھ پر تو بہت سے لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ آپ اپنی تقریروں میں اور دروس میں کیوں ان کے اتنے حوالے دیتے ہیں، کیوں اتنے شعر پڑھتے ہیں، وہ تو کوئی دیندار مسلمان تو نہیں تھے، وہ تو آخری دن بھی انہوں نے شیو کیا تھا، وغیرہ وغیرہ. پنجاب کی فضا کچھ اور ہے، آپ کراچی میں جا کر دیکھیے تو آپ کو یہ سوالات ملیں گے، سندھ کے اندر جائیے تو اور زیادہ تلخ سوالات ملیں گے. ان کے بارے میں خواب خواہ بھی مشہور ہے کہ شاید آخری وقت تک وہ شراب پیتے تھے، معاذ اللہ، حالانکہ بات غلط ہے، جوانی میں تھا معاملہ ان کا کچھ رہا، لیکن یہ کہ بہرحال وہ بات. لیکن لوگوں میں دور دور سب کھڑی ہوئی ہیں، کیوں ذکر کرتے ہو؟ میں ہوں ان کا شہدائی، اس لیے کہ جو تعبیرات انہوں نے کی ہیں کتاب و سنت کی بنیادی تعلیمات کی، وہ واقعی اس قابل ہیں کہ ہم سینوں سے لگائیں، حرز جان بنائیں، ان کو افہام و تفہیم کا ذریعہ بنائیں. چنانچہ انہوں نے جو دو باتیں کہی کہ ریپبلکن فارم آف گورنمنٹ جو ہے یہ خطبات میں انہوں نے کہا ہے دو باتیں، ریپبلکن فارم آف گورنمنٹ یہ جو ایک جمہوری قسم کا طرز حکومت ہے یہ اسلام کے مزاج کے ساتھ عین مطابقت رکھتا ہے، میں 100% اس کا قائل ہوں. دوسری بات میں بہت اہم کہی ہے کہ اس دور میں آ کر اجتہاد پارلیمنٹ کرے گی، میں اس کا قائل ہوں. اگر اس کا ایک مفہوم جو ان کے پسر ڈاکٹر جاوید اقبال لیتے ہیں اس سے مجھے اختلاف ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن اقبال کے قول سے اتفاق ہے کہ اجتہاد جو ہے پارلیمنٹ کرے گی. اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً علامہ اقبال نے بھی جو کچھ کہا صحیح کہا، میں ان کا پورے طور سے اس معاملات میں دونوں میں قائل ہوں. بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کہنا چاہتا ہوں کہ خاص اس معاملے میں اصل میں نوائے وقت کا اداریہ نگار جو ہے وہ تو اس کا ایک خاص اپنا نقطۂ نظر ہے، وہ مولانا مودودی کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا، ہر ایک کو اس کا حق دیا جانا چاہیے کہ واقعتاً ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ آف اسلام ہونے کے اعتبار سے مولانا مودودی 20ویں صدی عیسوی کی سب سے عظیم شخصیت. ایک ہے ان کا عملی سیاست میں رول، اس میں تو وہ بالکل اناڑی ثابت ہوا، اس میدان کے آدمی نہیں تھے، وہ تو لکھت پڑھت کے آدمی تھے، مصنف تھے، ڈیسک ورکر جو ہوتا ہے مصنف وہ میدان کی سیاست میں اسے اندازہ نہیں ہوتا لوگوں کی سوچ کیا، وہ تو اپنی سوچ میں مگن ہوتا اپنے خیالات کے اندر، لہذا عملی سیاست میں تو بالکل اناڑی اور ناکام ثابت ہوئے. لیکن پولیٹیکل سائنٹسٹ آف اسلام 20ویں صدی عیسوی کا میرے نزدیک گریٹسٹ پولیٹیکل سائنٹسٹ آف اسلام از مودودی، اور ان کی دو کنٹریبیوشن اس میدان میں جو ہے بہت قیمتی ہیں. ایک مثلا انہوں نے اسلام کا نظریہ سیاسی میں جو بات کہی، اور یہ بھی بات سمجھ لیجئے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اقبال ہی کے فکر کی انہوں نے مزید وضاحت کی ہے، اصل جڑ جو ہے وہ اقبال کا فکر ہے کہ اسلامی ریاست جو ہے نہ تھیوکریسی ہے نہ ڈیموکریسی ہے بلکہ تھیو ڈیموکریسی ہے. یہ بڑی پیاری بات کہی انہوں نے، دو چیزوں کا امتزاج ہے، ڈیموکریسی بھی ہے اور تھیوکریسی بھی ہے. لیکن تھیوکریسی کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی طبقہ جو ہے حکمران بن کر بیٹھ جائے، پوپ کو اختیار حاصل ہو گیا یا علماء کو اختیار دے دیا جائے، نہیں نہیں نہیں، تھیوکریسی کا صرف یہ حصہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی بالادستی، یہ تھیو ایلیمنٹ ہے، یہ مذہب کا معاملہ ہے جس میں آ جائے گا، باقی اس کے نیچے کی ڈیموکریسی ہے. یہ انہوں نے اس طریقے سے وضاحت نہیں کی ہے، لیکن اس طرح ان کی ایجاد کرتا ہے، اس لیے میں ہمیشہ اس کا تذکرہ ان کے نام کے حوالے سے کرتا ہوں، جس کا بھی ہے اس کو اس کا حق پہنچنا چاہیے. دوسرے انہوں نے اصطلاح استعمال کی پاپولر وائسریجنسی، یعنی پاپولر سوورنٹی کے مقابلے میں پاپولر وائسریجنسی. جمہوریت جو مغربی جمہوریت ہے اس میں پاپولر سوورنٹی ہے، عوامی حاکمیت. اسلام میں انہوں نے کہا کہ عوامی خلافت ہے، حاکمیت اللہ کی، خلافت عوامی. یہاں میں تھوڑا سا اختلاف کر کے میں جو اس میں اضافہ کر رہا ہوں یہ ہے کہ یہ پاپولر نہیں ہے بلکہ وائسریجنسی آف دی مسلمز، اس میں ہندو شامل نہیں ہوگا، اس میں عیسائی شامل نہیں ہوگا. امر المسلمین، حضرت عمر کی جو حدیث میں نے کوٹ کی، امر المسلمین. پاپولر میں تو ہم سب آ جاتے ہیں، پاپولر کا کانسیپٹ جو جدید ہے وہ تو یہ ہے کہ چاہے ہندو ہے، مسلمان ہے، سکھ ہے، پارسی ہے، عیسائی ہے، ہندوستان میں سب کا ایک ایک ووٹ ہے، ٹھیک ہے. امریکہ میں بھی جو بھی نیشنلز ہو گئے ہیں، چاہے پاکستان سے جا کے آپ بعد میں نیشنلٹی لے لی امریکہ، اس کے پاس بھی ووٹ ایک ہی ہے. اور جو 100 پشتوں کا، 100 پشت تو خیر امریکہ میں کوئی ہے ہی نہیں، سب کے سب امیگرینٹس ہیں. 10 پشتوں سے جو امریکہ میں آباد ہے ان کا بھی ایک ہی ووٹ ہے، دو تو نہیں ہوں گے، ان کے کالے کا بھی ایک ووٹ ہے، گورے کا بھی ایک ہی ووٹ ہے. لیکن وہاں معاملہ جو ہے وہ نظریاتی تقسیم نہیں ہے، یہاں یہ ہے کہ یہ ایک تو وائسریجنسی ہے، یہ حاکمیت نہیں ہے، دوسرے یہ کہ یہ پاپولر نہیں ہے. وائسریجنسی آف دی مسلم، کلیکٹو وائسریجنسی آف دی مسلم. تو یہ بہرحال اس ضمن میں جیسا کہ میں نے عرض کیا مولانا مودودی کے خیالات سے بھی میں نے استفادہ کیا، علامہ اقبال کا فکر تو میں سمجھتا ہوں کہ میری سوچ کی بڑی بنیادی سورسز میں سے، لیکن یہ کس میں میں نے کچھ اضافے کیے، اس حدیث کے ساتھ تعلق میں نے جوڑا ہے، یہ جو میں نے آپ کے سامنے وضاحت کی ہے. اگر آپ کسی بلیک بورڈ پر یہ نقشہ بنا، اس قدر کلیئر بات ہو جاتی ہے، اس قدر واضح بات ہو جاتی ہے کہ اس دائرے کے اندر یہ ڈیموکریسی ہے، لیکن ڈیموکریسی اس دائرے سے باہر نہیں جا سکتی، کسی حرام کو حلال نہیں کر سکتی، کسی حلال کو حرام نہیں کر سکتی. یہ گویا کہ دائرہ، اور دائرہ کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کے احکام، انجنکشنز آف دی قرآن اینڈ سننا. ہماری جو اپنی دفعہ 227 ہے دستور پاکستان، یہ نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی انجنکشنز آف دی قرآن اینڈ دی سننا. بہرحال اسی اعتبار سے پھر میں نے خطبات خلافت جو ہے، جو آج سے کوئی 4-5 سال پہلے میں نے کراچی سے شروع کیا تھا، تو پھر لاہور میں بھی، اسلام پنڈی میں بھی، پشاور میں بھی، اور غالباً فیصل آباد میں بھی، کوئٹے میں بھی، یہ میں نے 4-4 روزہ، کہیں 3 روزہ، اکثر 4 روزہ خطبات دیے تھے. اس کی کتابی شکل میں وہ شائع ہو گئے تھے بعد میں. ان میں جو خطبہ ثانی ہے، دوسرا خطبہ، وہ اسی سے متعلق ہے کہ عہد حاضر میں اسلامی ریاست یا نظام خلافت جب قائم ہوگا تو اس کا سیاسی اور دستوری ڈھانچہ کیا ہوگا. بہرحال میں نے اس کانفرنس کے لیے بھی اصل میں کوشش یہ کی تھی کہ میرے اس خطبے کو مین ایشو بنائیں کچھ مقرر حضرات کے، ان سے اختلاف اگر ہے تو بیان کریں کہ کیا اختلاف ہے، میں نے جو کچھ چیزیں بیان کی ہیں. تائید ہے تو کوئی حرج نہیں، تائید کر بھی دی جائے کسی بھلی بات کی تو کوئی بری بات تو نہیں ہوتی. اس میں کوئی آدمی کے لیے کوئی ہیٹا پن نہیں ہے کہ میں نے چونکہ ان کی تائید کر دی، زیادہ میں چھوٹا ہو گیا وہ بڑے ہو گئے. نہیں، اگر بات صحیح ہے تو تائید بھی کیجیے، اور بات غلط ہے تو آپ اس کی جگہ پر متبادل بات پیش کیجیے. میں نے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب سے یہ بات کی، انہوں نے وعدہ بھی کر لیا تھا لیکن ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، آپ کو معلوم ہوگا ان کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، تو صاحب فراش ہے. وعدہ کر لیا تھا کہ میں ڈکٹیٹ کرا دوں گا اپنی رائے، لیکن پھر یہ کہ معذرت کر لی انہوں نے. جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب کو خاص طور پہ میں نے درخواست کی تھی، تو انہوں نے میری تمام باتوں کی تائید کی، اگرچہ حوالہ نہیں دیا. آ کر کانفرنس میں جو تقریر کی ہے وہ ساری کی ساری باتیں وہی ہیں کہ جو میں نے اپنے اس دوسرے خطبے کے اندر بیان کی ہیں، لیکن حوالہ نہیں دیا. جسٹس ریچارڈ تنظیم الرحمان صاحب سے میں نے بات کی تھی کراچی میں، انہوں نے بھی معذرت کی کہ میں لکھ تو نہیں سکتا، البتہ میں نے آپ کا خطبہ پڑھ لیا ہے اور میں 100% متفق ہوں. آپ میرا یہ اتفاق کوٹ کر سکتے ہیں، لوگوں کے سامنے بیان کر سکتے ہیں کہ مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں. ارشاد احمد حقانی صاحب سے بھی میں نے اصل میں اسی کی درخواست کی تھی، لیکن انہوں نے یہ فرمایا بعد میں، چونکہ وہاں آ کر انہوں نے اس موضوع پر تقریر نہیں کی، ایک اچھی بات کہی جو بھی کہی انہوں نے ایک دوسرے موضوع پر، لیکن یہ کہ اس کو نہیں چھیڑا. میں نے برباد میں شکوا بھی کیا ٹیلی فون پر، تو ان کا کہ وہ تو سب متفق علیہ چیزیں ہیں، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ وہ اتنی متفق علیہ نہیں ہے. ہمارے مذہبی طبقات کے اندر اجتہاد کون کرے گا؟ پارلیمنٹ اجتہاد کرے گی، یہ اس کو کہیں گے کہ یہ تو کفر کا کلمہ ہے. پارلیمنٹ میں کوئی علماء بیٹھے ہوتے ہیں، وہ مفتی حضرات ہیں، لہٰذا یہ بات اتنی متفق علیہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ بہرحال انہوں نے اس کو پڑھ کر یہی محسوس کیا، یہ تو سامنے کی چیزیں ہیں، بالکل واضح ہیں، ان میں کوئی شک نہیں ہے. اسی طرح جاوید اقبال صاحب جو یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ جب اجتہاد کرے گی تو اس کا اجتہاد آخری ہوگا، نہیں نہیں، غلط بات. پارلیمنٹ اجتہاد کرے گی کا مطلب یہ ہے کہ کون سا اجتہاد نافذ ہوگا اس کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی. اجتہاد فلاں عالم بھی کر رہا ہے، اجتہاد فلاں عالم بھی کر رہا ہے، اجتہاد تو کریں گے تو علماء ہی کریں گے نا، لیکن کس کا اجتہاد نافذ ہوگا، قانون کی شکل بنے گا، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ وہ پارلیمنٹ کرے گا. البتہ آیا یہ اجتہاد قرآن و سنت کے دائرے کے اندر اندر ہے یا تجاوز کر گیا ہے، اس کا فیصلہ عدالت کرے گی، سپریم کورٹ کرے گی، یا فی الحال جو ہے انٹرم پیریڈ کے طور پر، انٹرم ارینجمنٹ کے طور پر جو فیڈرل شریعت کورٹ بنائی گئی ہے، اور پھر یہ کہ اس کے فیصلے کے خلاف اپیل جو ہے سپریم کورٹ کے شریعت اپیلیٹ بینچ میں ہو سکے اس کی طرح. لیکن یہ کہ جاوید، ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب اس کے قائل نہیں تھے، پہلے تو نہیں تھے، ہو سکتا ہے کہ ان میں تھوڑی سی تبدیلی آئی تھی، وہ گئے تھے افغانستان، تو وہاں سے آنے کے بعد جو باتیں انہوں نے کہی تھی اس سے کچھ اندازہ ہوا کہ ان کی سوچ میں تبدیلی آئی ہے. لیکن انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں نے طالبان سے جا کے جب بات کی، وہاں کے چیف جسٹس سے اجتہاد کی، تو انہوں نے صاف کورا جواب دیا، ہم اجتہاد کے قائل نہیں ہیں، ہمارے پاس تو فقہ حنفی ہے، ہم تو اس کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، اللہ کا خیر. بہرحال یہ صاحب باتیں صرف اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ یہ باتیں اتنی متفق علیہ نہیں ہیں. ابھی ضرورت ہے کہ علماء کے حلقے میں سے بھی کچھ لوگ اس کے اوپر محنت کریں. یہی وجہ ہے کہ میں نے خاص طور پر مولانا سمیع الحق صاحب سے جو ہے وہ یہ وعدہ لیا تھا کہ وہ آئیں گے تو اسی موضوع پر تقریر کریں گے، بتائیں اس میں کیا چیز غلط ہے کیا صحیح ہے. کیونکہ علماء کے حلقے کی طرف سے اس بات کی تائید اگر آئے تو وہ بہت بڑی اہمیت کی حامل شے ہوگی. پھر وہ طالبان جو ہیں وہ بھی اس پر توجہ کریں گے، بڑی سنجیدگی کے ساتھ غور کریں گے، لیکن افسوس کہ وہ اپنی ایک مصروفیت کی وجہ سے آ نہیں سکے. بہرحال میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ خاص اسی موضوع پر ایک سیمینار جتنا بھی جلد ممکن ہوا، کہ یہی جو ایک خطبہ ہے میرا جس میں کہ میں نے حالیہ دور میں اگر کوئی اسلامی ریاست قائم ہوتی ہے نظام خلافت کو اس کا دستوری اور آئینی ڈھانچہ کیا ہوگا اس پر انشاءاللہ ایک سیمینار کرائیں گے، اور اسی طرح جو ماہرین قانون و دستور ہیں جدید ان کو بھی اور علماء کرام کو بھی اس میں دعوت دی جائے گی. یہ تو ایک ڈائمنشن تھی. دوسری ڈائمنشن کیا ہے؟ پاکستان اور جمہوریت کا کیا تعلق ہے؟ یہ بھی آپ حضرات کو یاد ہوگا. اب ظاہر بات ہے سن 77 سے میں یہاں خطبہ دے رہا ہوں جمعہ کا، 23 برس تو اس کو بھی ہو گئے، 24 ہو گئے بلکہ، تو میں نہ معلوم کتنی مرتبہ میں نے کہا ہے اسلام اور جمہوریت پاکستان کے ناطے سے دونوں لازم و ملزوم ہیں. نقیز ہونا یہ معنی دارت ہے، لازم و ملزوم. اور میں نے اس میں جو تشبیہ دی ہے آج میں نے غور کیا تو مجھے پھر اس پر کچھ احساس فخر بھی ہوا. اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ اس سے زیادہ بلیغ، اس سے زیادہ بامانی تشبیہ ممکن نہیں. پاکستان کا باپ اسلام ہے، پاکستان کی ماں جمہوریت ہے. جمہوریت کے بطن سے وجود میں آیا پاکستان، 1946 کے الیکشنز کے بطن سے وجود میں آیا. 1946 کے الیکشن میں مسلم لیگ کو اگر وہ فیصلہ کن حیثیت حاصل نہ ہوتی کہ تمام مسلمانوں نے ہند کی واحد نمائندہ جماعت مسلم لیگ ہے تو پاکستان بن ہی نہیں سکتا تھا. لیکن یہ حیثیت مسلم لیگ کو کیوں حاصل ہوئی کہ نعرہ یہ لگایا گیا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. یہ نعرہ نہ لگتا تو مسلم لیگ کو ووٹ نہیں ملتے تھے. باپ نہ ہو تو بیٹا نہیں ہو سکتا، ماں نہ ہو تب بھی وجود میں نہیں آتا. تو جیسے کہ کسی بیٹے یا بیٹی کے وجود میں آنے کے لیے ماں اور باپ دونوں لازم ہیں، سوائے ایک ہے نا ایکسیپشن، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، بس باقی کوئی بھی ایکسیپشن نہیں. اس حوالے سے پاکستان کا باپ اسلام، پاکستان کی ماں جمہوریت. اور مجھے اس کے ساتھ اس قدر کمٹمنٹ ہے، اسی کمٹمنٹ کی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا بہت سے لوگ مجھ سے ناراض بھی ہوئے، اور میں نے 1977 کی تحریک کو جو ہے وہ نظام مستوی تحریک قرار نہیں دیا، اور اسی وجہ سے مسجد خضرہ سمن آباد میں جو میرا خطبہ چل رہا تھا وہاں کے لوگ ناراض ہوئے اور میں نے مجھے چھوڑنی پڑی مسجد. بعد میں وہ تو کرنل سلامۃ اللہ مرحوم جو ہے، میں نے تو طے کر لیا تھا کہ اب کسی مسجد میں خطاب نہیں کروں گا. اگر یہی دیکھنا ہو کہ کیا لوگ سننا چاہتے ہیں کیا نہیں سننا چاہتے، تو یہ تو میرا تو نقطہ نظر نہیں ہے. میں تو وہ کہوں گا جو میں صحیح سمجھتا ہوں، اور مسجدوں کے اندر یہ ممکن نہیں. لیکن بہرحال انہوں نے آ کر ڈیرا لگا کر بیٹھ گئے تھے، میں نے انکار کیا ان سے. وہ سردیوں کے دن تھے، آ کر باہر میرے دفتر کے باہر کرسی نکلوا کے بیٹھ گئے کہ میں تو یہاں سے اٹھوں گا ہی نہیں جب تک کہ تم نہیں مانو گے، ہاں نہیں کرو گے کہ تم یہاں پر خطبہ دو گے. اب بزرگ آدمی، اتنے طویل قامت ماشاء اللہ، نیل ڈول ان کا جنہوں نے دیکھا ہے یاد کریں، اور دیکھیے اس جگہ پر یہ مسجد انہیں کی بنائی ہوئی ہے نا، شاید آپ کے علم میں نہ ہو، کمشنر لاہور کے سر کے منہ پر تماچا نصیب کیا تھا انہوں نے. کمشنر بھی معمولی نہیں، سردار شوکت حیات خان کا بہنوئی تھا. وہ کہیں آ گیا یہاں دیکھنے کے لیے، ظاہر بات ہے کہ یہ سرکاری جگہ ہے نا، گارڈنز کے تحت ہے، جو آپ کا ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر ہے اس کے تحت ہے، باغ پورا باغ کے اندر یہ مسجد ہے، تو نظام اس کے تحت ہی ہے نا. ان کا یہ کیا ہو رہا کہ جی مسجد باغ میں، لارنس گارڈن باغ کے مسجد کا کیا کام؟ یہ وہاں موجود ہے، تھپڑ رسید کیا ہوں. اس طرح کا دبنگ آدمی تھا کرنل سلامۃ اللہ. بہرحال انہوں نے جب ڈیرا لگا کر وہ بیٹھ گئے تو میں نے کہا ٹھیک ہے، سپر لاکھتے ہیں، میں نے سپر ڈال دی. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے میں یہاں حاضر ہو رہا ہوں. تو میں نے کتنی مرتبہ یہ بات کہی ہے، لیکن یہ کہ میرا اسی وجہ سے ذوالفقار علی بھٹو کے لیے جو میرا نرم گوشہ کچھ تھا، وہ اسی لیے تھا، وہ جمہوریت کا عالم بردار بن کر آیا تھا، عوامی تحریک کے ذریعے سے آیا تھا، وہ کسی محلاتی سازش کے نتیجے میں نہیں آیا تھا. اس نے ایک طوفان کھڑا کر دیا تھا اس ملک کے اندر، کوئی محلاتی سازش تو نہیں تھی، کوئی ریوڑیاں جس طرح بانٹی جاتی اس طرح تو اس کو حکومت نہیں دی گئی تھی، طوفان برپا کیا تھا. بس جو بھی تھا اس سے ہمارا نظریاتی اختلاف ہو، روٹی کپڑا اور مکہ، لیکن یہ کہ اس لیے میں نے کہا تھا یہ روح پاکستان کا امین ہے اس وقت. کیوں؟ پاکستان کی ایک بات جو تھی جو اصل اس کی تحریک کے اندر بنیادی طور پر وہ معاشی مسئلہ، ہندو کے غلبے کا خوف جو تھا اس میں یہ چیز بھی شامل تھی کہ ہندو جو ہے معاشی طور پر ہمیں ایکسپلوائٹ کرے گا. اس نے اسی مسئلے کو اٹھایا، روٹی کپڑا اور مکان اور انسان کے حقوق، اور دوسرے یہ کہ ہندو کی نفرت جو ہے تحریک پاکستان میں بھی لازمی شامل تھی. اور اس نے بھی جب کہا تھا کہ 1000 years long war بھارت کے ساتھ ہم 1000 سالہ جنگ کریں گے، تو یہ تھی وہ بات جس نے کہ یہاں کے لوگوں کے دلوں کے اندر جو ہے وہ گویا کہ ایک طرح سے پاکستان کی تحریک کسی کیفیت سے دستیاب پیدا کی. بہرحال آج میں سوچ رہا تھا، آج کل چونکہ خاص طور پہ مضامین آ رہے ہیں مرزا محمد منور مرحوم کے بارے میں، تو مجھے بھی ان سے بڑی نیاز مندی کا شرف حاصل رہا ہے، بہت قرب رہا ہے. ایک ہی گلی میں ہم رہتے تھے اور میرا ہی ٹیلی فون وہ استعمال کرتے تھے، بہت قرب تھا، بہت قرب تھا. لیکن بالآخر ایک تو یہ ضیاء الحق کے بارے میں ان کا تصور تو یہاں تک پہنچ گیا تھا، انہوں نے ولی اللہ بنا دیا تھا اسے، اور بھٹو کے بارے میں تو ایک لفظ بھی کو خیر کا سننے کو وہ روادار تھے ہی نہیں، بالکل انتہائی الرجک. اس وجہ سے میرے اور ان کے درمیان جو ہے وہ کچھ تھوڑا سا فصل پیدا ہوا، ورنہ یہ کہ میں میرے اور ان کے بڑے قریبی روابط تھے، بہت عمدہ. بہرحال بھٹو کے لیے اگر کوئی نرم گوشہ میرے دل میں تھا تو اسی وجہ سے تھا. جمہوریت کو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ماں ہے. یہی وجہ ہے کہ 18 اگست 1980 کو پہلی ملاقات ضیاء الحق کے ساتھ ہوئی ہے، تو میں نے جو ان سے تھوڑا سا وقت علیحدگی میں لے کر چند منٹ کی بھی بات کی تھی، ان میں اہم بات یہ تھی کہ آپ یہ الیکشن کے عمل کو انڈیفینیٹلی پوسٹ پون نہ کیجیے، اٹس سوسائڈل فار پاکستان، یہ پاکستان کے لیے خودکشی کے مترادف. پھر جب میں نے سر اکاسی میں ان کی شورا کی دعوت قبول کر لی، تو شورا کے سیشن میں جو کلوز ڈور سیشن تھا فورن پالیسی پر، اس میں نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ آپ جو پالیسی لے کر چل رہے ہیں وہ وہی ہے جو بھٹو نے بنائی تھی اور آپ ٹھیک لے کر چل رہے ہیں، کوئی حرج نہیں. لیکن یہ کہ جو اندر آپ کام کر رہے ہیں، اگر آپ نے زیادہ دیر تک الیکشن کے پروسیس کو روکے رکھا تو آپ گویا کہ دہشت گردگی اور ٹیررزم کے لیے جواز دے دیں گے خود. اس زمانے میں یہ غلام مرتضیٰ بھٹو جو ہیں وہ لے گیا تھا پی آئی اے کا ایک جہاز ہائی جیک کروا کے کابل، اور ایک بڑے سرکاری افسر کو قتل بھی کیا تھا اس نے اپنے ہاتھ سے، وہ یاد ہوں گی باتیں. این اس زمانے میں نے کہا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انہیں پھر جواز عطا کریں گے، اس لیے کہ لوگوں کے پاس کوئی اور راستہ رہے گا نہیں. پی ایل او کی دہشت گردی کو ہم نے یہی بات میں نے کہی تھی آن دی فلور آف دی ہاؤس شورا کے اجلاس میں، کہ پی ایل او پاک جو پیلسٹینین آرگنائزیشن تھی، لبریشن آرگنائزیشن، اس کی دہشت گردی کو ہم نے جواز کیوں دیا تھا؟ اس لیے کہ ان کے پاس تو راستہ رہا ہی نہیں، تو کیا کریں؟ آپ کسی آدمی کو دیوار سے لگا دیں تو آخر کچھ تو کرے گا نا پھر وہ بات. اسی طریقے سے اگر آپ نے یہ الیکشن کے پروسیس کو یہاں پر غیر معین عرصے تک ملتوی کیے رکھا تو گویا کہ آپ یہاں ٹیررزم کے لیے جواز فراہم کریں گے. پھر 1982 کے آخر میں تو میں نے کھلا خط لکھا تھا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ آپ جس طریقے سے یہ مارشل لا کا تسلسل لے کر چل رہے ہیں، مجھے اندیشہ ہے کہ مستقبل کا مورخ کا یہ نہ لکھے کہ پہلے تو پاکستان کو دو لخت کیا تھا، ایک شرابی اور زانی ٹولے نے، یحیٰ خان اینڈ کمپنی، اور اس کے بعد پاکستان کی فردر بلکنائزیشن، یہ الفاظ تھے میرے، فردر بلکنائزیشن جو ہے ایک ایسے شخص کے ہاتھوں ہوئی جو نماز روزے کا پابند تھا اور جس کے کندھے پر مسلح پڑا رہتا تھا. 1983 کے اندر وہ تحریک جو ہے MRD کی سندھ کے اندر، بر وقت اسے اندرا گاندھی چوک گئی، اس نے مدد نہیں دی تھی، ورنہ یہ کہ اسی وقت پاکستان ختم ہو جاتا. اس قدر زوردار تحریک تھی 1983 کی جو MRD کی تحریک تھی سندھ کے اندر. پر اس حوالے سے میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں یہ ہے کہ یہ باتیں جو ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور جمہوریت تو لازم و ملزوم ہے. پاکستان کا باپ اسلام ہے تو اس کی ماں جمہوریت. نمبر تین، تیسری جو اس کی ڈائمنشن ہے وہ یہ ہے پاکستان میں اسلام کا نفاذ. اس میں بھی سب سے پہلی بات جو آج میں خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں، جمہوریت اس میں ممد ہے، معاون ہے، لیکن جمہوریت الیکشن نہیں کہہ رہا میں، الیکشن تو جمہوریت کا ایک ٹول ہے، جمہوریت کا ایک ادارہ ہے. جمہوریت تو ایک وسیع تر شے کا نام ہے نا، جس میں لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں، اختلاف رائے کی آزادی ہوتی ہے، رائٹ آف ایسوسیشن ہوتا ہے، جماعت بنا سکتے ہیں، اپنا اظہار خیال کر سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں مل کر جمہوریت وجود میں آتی ہے نا. الیکشن تو اس کے ظہور کا، ان کی رائے کے ظہور کا ایک ذریعہ ہے. یہ یقیناً ممد اور معاون ہے. یہی وجہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں، پورے عالم اسلام میں کہیں اگر واقعتاً عہد حاضر کی مثالی اسلامی ریاست کے قیام کا کوئی امکان ہے تو صرف اور صرف اور صرف پاکستان میں. اس لیے کہ یہاں جمہوریت ہے. آتے رہے وقت، ماشاء اللہ آ گیا، جمہوریت دب گئی، اس میں بھی جمہوریت بالکل ختم نہیں ہوتی تھی. ضیاء الحق کے دور میں بھی جمہوریت بالکل ختم نہیں ہو گئی تھی، اظہار رائے کی آزادی تھی، اب بارڈی جیسی تحریک موجود تھی، ختم تھی، وہ بین تو نہیں کیا تھا اس نے، اس کو چل رہی تھی. اب مسلمان کام نہ کریں اسلام کے لیے، جمہوریت کی تحریک چلاتے رہے اور اسلام کی نہ چلائیں، تو یہ تو ان کا فیصلہ ہے، لیکن یہ راستے یہاں بند تو کبھی نہیں ہوئے. یہی وجہ ہے، میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ زاہد الراشدی صاحب جو گجرا والے کے ایک اہم عالم دین ہے، انہوں نے بتایا تھا کہ ایک مرتبہ لندن میں کچھ تمام عالم اسلام کے مختلف ممالک کی جو اسلامی تحریکیں ہیں ان کے لوگ کہیں جمع تھے، اور ان میں کنسنسس ہوا اس بات پر، اتفاق رائے ہوا کہ صرف اسلام کے نفاذ کا امکان اگر ہے تو پاکستان میں اور کہیں نہیں. یہی وجہ ہمارے ساتھی نوجوان آپ کو نظر کھڑے آتے ہیں نا باہر، یہاں پہ کوئی تقسیم کر رہے ہوتے ہیں لیفلٹس وغیرہ، کوئی تقریریں بھی سنایا کرتے ہیں. میں نے تو نہیں سنی کوئی تقریر، البتہ ہم نے ایک ساتھ مقرر کو تو اپنی کانفرنس میں بھی بلایا تھا، عبدالرحمان سلیم کو. یہ جوشیلے لوگ المہاجرون، حزب التحریر، یہ کہاں سے آ گئے، کیوں آ گئے؟ وہ اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں، اب تک ان کی ساری ایکٹیویٹی جو ہے وہ انگلستان میں، یورپ میں، امریکہ میں تھی، اب وہ یہاں آئے ہیں، اور عالم اسلام میں کسی اور جگہ جانے کا امکان ہی نہیں ہے. فوراً پکڑ لیے جائیں گے، جیل میں ٹھونس لیے جائیں گے، کوئی امکان ہی نہیں، داخلے ممکن نہیں. انہیں اگر کوئی امکان نظر آتا تو پاکستان میں نظر آتا. اس حوالے سے جمہوریت ممد اور معاون ہے، لیکن انتخابات ہرگز کسی درجے میں ممد نہیں، بلکہ ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی ہے. لیکن اس میں بھی میں آج ذرا ایک تفصیل بات کرنا چاہتا ہوں. نفاذ اسلام سے مراد اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ کچھ عبادات اور تقریبات اور کچھ شعائر اور کچھ حدود ان کی تنفیذ ہو جائے، تو اس حد تک انتخابات کے ذریعے بھی ممکن ہے. اچھی طرح سن لیجیے میری بات. نظام اسلام کے نفاذ کے یہاں دو تصور ہیں. ایک تصور یہ ہے کہ وہ نظام عدل اجتماعی، وہ سوشل جسٹس کا سسٹم جو ہے، لیقوم الناس بالقسط، وہ نافذ کیا جائے. ایک یہ ٹھیک ہے، عبادات ہیں، مسجدیں عالی شان ہوں، اور عید میلاد النبی ٹھاک سے منائی جا رہی ہو، سرکاری سطح پر بھی، پروونشل سطحوں پر بھی، اور جلوس نکل رہے ہوں، عید ہے، عید الاضحیٰ ہے، اس کا سارا ہے معاملہ ہے، اور تقریبات جتنی بھی ہو سکتی ہیں وہ ہو رہی ہیں، شاعر اسلامی کا رمضان میں کھانا وانا باہر نہیں کھانا ہے، سڑک پہ کوئی کھاتا ہوا نہ ملے، یہ ساری پابندیاں شاعر اسلامی کی. اگر تو اسی حد تک اسلام کو رکھنا ہے تو ٹھیک ہے، وہ تو چل جائے گا. اس حد تک تو سعودی عرب میں بھی ہے، لیکن کیا سعودی عرب میں اسلامی نظام عدل اجتماعی ہے؟ وہاں تو ملوکیت ہے، عوام کو تو کوئی رائے دینے کا کوئی حق ہی نہیں ہے. وہاں جو پرنسز ہیں ان کے تو بلینز اینڈ بلینز آف ڈالر کا محل بنتا ہے، غریب آدمی وہاں بھی جھونپڑیوں میں رہ رہا ہے، یہ تو اسلام نہیں. تو اگر تو ہے پہلا تصور صرف عبادات اور کچھ تقریبات اور کچھ شعائر اسلامی اور کچھ حدود اسلامی اس کی تنفیذ، تو اس میں تو کوئی رکاوٹ الیکشن کے ذریعے سے نہیں آتی. کیوں؟ ان سب میں ایکسپلائٹر طبقات کا فائدہ ہے، نقصان نہیں ان کا کچھ بھی. جو حرام خور جنہوں نے کہ کروڑوں روپے اپنے پاس جمع کیے ہوئے ہیں، جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں، اگر یہاں چور کا ہاتھ کاٹنے کی سزا نافذ کر دی جائے تو چوری ختم ہو جائے گی نا، تحفظ کس کو ملے گا؟ ان حرام خوروں کی دولت محفوظ ہو جائے گی نا، عوام کو کیا تحفظ ملے گا اس سے؟ قطع ید کی سزا سے عوام کو کیا ملے گا؟ وہ تو ملے گا انہیں کو جن کے پاس اربوں روپے جمع ہیں، ان کے جمع روپے محفوظ.
ڈاکہ ختم کر دیجئے وہ محفوظ.
لہذا انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ ہاں اس قسم کا اسلام تو آپ لے آئے. لیکن اگر اسلام کا مطلب ہے اسلام کے نظام میں عدل اجتماعی, نوٹ کیجئے اس کو, جس کو اقبال نے کہا تھا مارکسزم پلس گاڈ از اکول ٹو اسلام, کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ اقبال کے شہدائی ان باتوں کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ مارکسزم پلس گاڈ از اکول ٹو اسلام. انہوں نے کہا تھا خلافت راشدہ کا نظام, اس لیے کہ خطبہ میں, الہ آباد کے خطبے میں کہا تھا کہ اسلام کے چہرے پر دور ملوکیت میں جو بدنام داغ, بدنما داغ اور دبے پڑ گئے, انہیں ہٹا کر اصل اسلام کی شکل دنیا کے سامنے پیش کریں گے. تو ظاہر بات ہے کہ دور بنو امیہ, دور بنو عباس سے پہلے کا اصل اسلام دور خلافت راشدہ کا تھا نا. اور اسی میں غور کیجئے, قائد اعظم نے اسلامک سوشلزم کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا. قائد اعظم کے الفاظ اسلامک سوشلزم. اور انہوں نے ڈاکٹر ریاض علی شاہ, ان کی جو روایت ہے ہم نے ندائے خلافت میں پہلے بھی شائع کی ہے, جنگ میں مضمون شائع ہوا تھا, بڑھتے وقت کے الفاظ یہ ہیں ان کے, قائد اعظم کے, میں بہت مطمئن ہوں, تمہیں اندازہ نہیں ہو سکتا مجھے کتنا اطمینان ہے کہ پاکستان قائم ہو گیا, اور یہ کام میں تنہا نہیں کر سکتا تھا جب تک کہ رسول خدا کا فیض شامل نہ ہوتا. اب یہ مسلمانوں کا کام ہے کہ یہاں خلافت راشدہ کا نظام قائم کرے. کون کہہ رہا ہے؟ محمد علی جناح مرتے وقت کہہ رہا ہے. گواہ وہ ہے کہ جو ان کا مالک تھا, پروفیسر آف ٹیوبرکلوسس, میرے اپنے استاد تھے وہ, ڈاکٹر ریاض علی شاہ. وہ نظام اگر آپ قائم کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے سب سے پہلا قدم یہ ہوگا کہ جاگیرداری اور زمینداری کا خاتمہ کیا جائے. یہ ہو جائے گا الیکشن کے ذریعے سے, یہ جاگیرداری اور سرمایہ داری. دیکھ خدایا یہ زمین تیری نہیں, تیری نہیں, تیرے آبا کی نہیں, تیری نہیں, میری نہیں. خدا عام ال تیرا سروری داد کہ تقدیرش بدست خیش بنوشت, وہاں قوم سرو کار ودارد کہ دہقانش برائے دیگراں کشت. اللہ کو اس قوم سے تو کوئی سروکار ہی نہیں ہوتا جس کا دہقان کسی اور کے لیے حل چلا رہا ہے. محنت وہ کرے گا, خون پسینہ اس کا ہوگا, مئی اور جون کی جھلسی ہوئی گرمی کے اندر اور حبس والی گرمی کے اندر فصل وہ کاٹے گا, لیکن جب دانے ہوں گے تو اس میں لائن شیئر آ کے جاگیردار زمیندار لے جائے گا. اگر اس نظام کو قائم رکھتے ہوئے کچھ ٹیپ ٹاپ اسلام کی کرنی ہے تو اور بات ہے, اس نظام کو ختم کرنا ہے تو وہ کبھی بھی انتخابات کے ذریعے سے ممکن نہیں ہے. آپ کے تو 70-80% جو ووٹ ہیں وہ تو انہی وڈیروں, جاگیرداروں, خوانین, سمجھے آپ, ان کے ہاتھ تلے ہیں. لہذا کوئی امکان نہیں, کوئی امکان نہیں یہاں پر اس کے ذریعے سے اسلام کا نظام میں عدل اجتماعی نہیں آ سکتا. اس اعتبار سے انتخابات لا حاصل ہیں, ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی ہے. اس لیے کہ انتخابات آدھا سے آدھا کرا لیں, عمدہ سے عمدہ کرا لیں, ٹرانسپیرنٹ سے ٹرانسپیرنٹ کرا لیں اور بالکل منصفانہ کرا لیں, نتیجہ کیا ہوگا؟ وہی وڈیرے, وہی جاگیردار, چچا نہیں تو بھتیجا, بھتیجا نہیں تو چچا, ایک بھائی نہیں تو دوسرا, ایک مزاری نہیں دوسرا مزاری, ایک لغاری نہیں دوسرا لغاری, ایک قریشی اور ایک گیلانی اور ایک فلاں اور ایک فلاں, ایک جتوئی کھوسوں, وہی لوگ آئے گی نا, اور کون آئے گا؟ وہ آپ کو جس شاخ پر ان کا محل بنا ہوا ہے, تو صرف یہ کہ بسیرا نہیں ہے, محل بنا ہوا ہے جاگیرداری کے اوپر, آپ کو کاٹ دے دیں گے وہ شاخ. اس کے لیے انقلاب کی ضرورت ہے. وہ انقلاب ہے جس کے لیے میرے تجویز یہ ہے کہ دینی جماعتیں جمع ہوں, اس پاور پالیٹکس سے ود ڈرا کریں. میں اس لیے دوبارہ اتنے زور شور سے کہہ رہا ہوں, اب پھر مجھے یاد آ رہا ہے 1951 کے الیکشن میں جماعت اسلامی نے جب پہلی مرتبہ حصہ لیا تھا تو عبداللہ شاکر غالب نام تھا, پنجابی میں بڑی اچھی نظمیں لکھتے تھے, تو ان کی ایک نظم تھی جو میں بھی اس وقت میں طالب علم تھا میڈیکل کالج کا, تو ترنم کے ساتھ پڑھ پڑھ کر ٹانگوں میں رکھا ہوا تسلیم کا ایک خاص شمارہ اور وہ نظمیں سنا سنا کر بیچتا تھا. میں یہ کام میں دیکھیے ایک عام کارکن کی حیثیت سے. ہم پھر مداری آون گے, یعنی اب یہ الیکشن ہوگا تو پھر مداری آئیں گے اور کھیل دکھائیں گے آپ کو. وہ ہم پھر مداری آون گے, وہ اگلا پھر دوبارہ جو ہے وہ چہل پہل کچھ شروع ہوئی ہے, بازار سیاست میں کچھ رونقیں جو ہیں, اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا چائے وائے کھانا پینا. وہ اس لیے کہ اب ظاہر بات ہے کہ اگلے سال تو ہونا ہی ہے نا, آخر کچھ نہ کچھ. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے دینی جماعتیں سوچیں کہ الیکشن میں حصہ اور ہے, لینے دیجیے انہیں. پاکستان کے لیے انتخابی عمل لازم ہے, لازم ہے, زندگی اور موت کی طرح پر اس کا معاملہ ہے. لیکن دین یہاں نہیں آئے گا. اگر دین کا معاملہ ہے نظام عدل اجتماعی, سرمایہ داری کی جڑ نہیں کٹے گی یہاں سے. سود کا ٹوٹل جو ہے انسداد ممکن نہیں ہے جب تک کہ ٹوٹل ریولوشن نہ آئے یہاں پر. یہ تھوڑی بہت کمی بیشی بھی اگر ہو جائے تو میں غریمت سمجھتا ہوں. اسی لیے جو غیر سودی بینکاری کی اسکیمیں آتی ہیں میں کہتا ہوں چلے آئے, کچھ تو ہو, کچھ تو کمی آئے گی. سود کی ریڈیکیشن ممکن نہیں ہے ٹوٹل ریولوشن کے بغیر. بہرحال یہ ہے اصل میں تیسری ڈائمنشن, جس کو کہ اصل میں مدیر نوائے وقت مجید نظامی صاحب بھی, اگر میں اپنی تقریر کا کیسٹ ان کی خدمت میں بھیج دوں گا اگر وہ سن سکیں, مصروف آدمی ہے, بزرگ آدمی ہے, صحت بھی ان کی اب اتنی اچھی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے. اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ان کا ادارہ جو ہے پاکستان, پاکستان گویا کہ ان کے ایمان کا جز ہے. اس اعتبار سے ہمیں قدر ہے ادارہ نوائے وقت کی. میں تو اس وقت سے اس, جبکہ یہ ابھی نکلتا تھا 1946 میں مجھے یاد ہے, اور ہم اسٹیشن کے اوپر کھڑے ہوتے تھے حساب, اور گاڑی آتی تھی اور جب اخبارات کے بنڈل آتے تھے وہیں سے لے کر نوائے وقت کا بنڈل اور گھوم جاتے تھے شہر کے اندر جا کے تقسیم کرتے تھے کہ ہاکرز کے ذریعے سے تو پہنچنے میں شاید دیر لگ جائے. تو ہمیں تو اس وقت سے اس ادارے کے ساتھ دلچسپی ہے. بہرحال وہ اگر اس کو پڑھیں سمجھیں میری تقریر کو سن لیں تو یہ کہ خود صدرہ نظام نے بھی, حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس صدرے کے آخر میں بھی انہوں نے یہ کہا دینی جماعتیں اگر اس طریقے سے پریشر گروپ کا لفظ استعمال کر لیا انہوں نے, کرے تو ٹھیک ہے تو پارلیمنٹ بھی کر دے گی, بالکل کر دے گی, لیکن دینی جماعتیں بھی لگی رہے اسی بندر باٹ میں اور وہ جا کے مانگے کاسائے گدائی رکھے لوگوں کے سامنے, ووٹ دے دو ہمیں, ووٹ دے دو ہمیں, ووٹ دے دو, اور پھر وہ ووٹ بھی تقسیم ہوتے چلے جائے, کچھ جے یو آئی کے, کچھ جے یو پی کے, کچھ جماعت اسلامی کے, کچھ اہل حدیث بھی آخر ہے, کچھ پاکٹس ایسی موجود ہیں جو اہل حدیث کی آبادی کافی ہے. آخر یہ سینیٹر بھی ایک بارے جو ہے بنے ہوئے تھے پروفیسر ساجد میر, اور وہ ایک ایم این اے بھی معین الدین لکھوی صاحب, چونکہ ہے پاکٹس. اگر یہ تقسیم ہو جائے گا تو اسلام کیسے آ جائے گا؟ ہاں اگر پریشر گروپ سے آگے بڑھ کر سول ڈسوبیڈینس, ایجیٹیشن, لیکن ایجوٹیشن پیسفل, کسی کے مال جان کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے, ساری قربانی خود دینے کو تیار ہو. مار پڑتی ہے ہم پر پڑے, جان جاتی ہے ہماری جائے, کسی اور کی جان نہیں لیں گے. اس پیسفل ایجوٹیشن کے ذریعے سے مجبور کیا جائے, جیسے کہ انہوں نے بھی مثال دی ہے اور میں مثال صحیح سمجھتا ہوں. قرارداد مقاصد بھی آخر اسی طرح سے پاس ہوئی تھی نا, اور اس لیے ہو گئی تھی کہ اس وقت تک جماعت اسلامی نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا تھا, اس معنی میں پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی. لہذا مولانا مودودی جو مطالبہ لے کر اٹھے سب نے اس کی تائید کی, تمام دینی جماعتوں نے, دینی شخصیتوں نے. بہرحال ان شاء اللہ تعالیٰ اس موضوع پر جس پر میں نے آج گفتگو یہاں کی ہے, میں ایک سیمینار, جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ سیمینار بھی خاص اس موضوع کے اوپر متعین طور پر جو ہے منعقد کرنے کی کوشش کروں گا. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.